معمر عن الزهري أنه قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود رضي الله عنه وعنهم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت من دارهم. وقال سمعت عتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهي قال حدثنا قتيبة قال أنه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
یہ باب ہے العمل الذي يبتغى به وجه الله، کہ وہ اعمال جن سے اللہ تعالی کی رضامندی چاہی جاتی ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ وہ اعمال جن سے اللہ تعالی کو راضی آدمی کرتا ہے، یعنی اخلاص اس کے اندر ہو. اعمال تو کرتا ہے دو چیزیں، ہر چیز میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، عمل بھی ہو اور عمل صحیح بھی ہو، یعنی مسائل بھی درست ہو، اور اندر کے اعتبار سے اخلاص بھی ہو. اور ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی یاد رکھیں، یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس عمل میں اخلاص بھی نصیب فرما اور تمام صفات قبولیت. یعنی صرف اخلاص بھی کافی نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی عمل کرتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہو تو ابھی عمل بیکار ہو جاتا ہے. آدمی عمل بھی کرتا ہے، نا قدری کرتا ہے، نا شکری کرتا ہے، اس سے بھی ثواب کا جزائی ہو جاتا ہے. تو یعنی اخلاص بہت بڑی چیز ہے. تو ان اعمال بھی ہو. مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ جن کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان کہتا ہے جب اخلاص نہیں تو عمل کرنے سے کیا فائدہ، لیکن پہلے تو عمل موجود ہو. آپ کے پاس کپ نہ ہو تو آپ اس میں چائے کیسے ڈالیں گے؟ پہلے تو کپ موجود ہو، اس کے بعد آپ چائے ڈالیں گے. تو ایسے ہی پہلے عمل ہو، اس کے بعد اس میں اخلاص آئے گا، بعد میں اخلاص آئے گا، لیکن پہلے تو عمل موجود ہو. پھر اس کے اور عمل جو ہے وہ بھی ایسے موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ گلاس اور اس میں سوراخ ہے، سب چیزیں اس میں سے نکل جائیں گے. یعنی مسائل کے اعتبار سے ہر عمل جو ہے وہ درست ہو. پھر صفات کے اعتبار سے آدمی کوشش کرتا رہے. آدمی کہے کہ مجھے نماز میں دھیان نہیں رہتا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. تو دھیان کب پیدا ہوگا؟ پڑھتے رہو بغیر دھیان کے، کوشش کرتے ہو کہ دھیان بھی پیدا ہو تو پھر وہ نماز میں دھیان پیدا ہوگا. اور آدمی یہ کہے کہ نہیں مجھے تو دھیان نہیں رہتا ہے تو میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا، تو کیسے وہ آگے بڑھے گا؟ وہ پیچھے ہی رہے گا. تو آدمی عمل تو کرے اور پھر کوشش بھی کرتا رہے کہ اندر صحیح صفات بھی پیدا ہو. اور ایک خاص چیز جو ہے اخلاص. اخلاص کی بہت بڑی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس کچھ ایسے اعمال ہونا چاہے جس کا کسی کو خبر نہیں، یعنی پورا اس میں اخلاص ہو، اگرچہ وہ نفل اور مستحب ہی کے درجے میں ہو، وہ اعمال اس کو قیامت کے دن بہت کام آئیں گے. آدمی کے پاس بہت سارے اعمال ہو لیکن اخلاص نہیں، کچھ کام میں نہیں آئے گا. اور آدمی کے پاس تھوڑا سا، یہاں تک کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے عالم، وہ فرماتے اگر مستحب اور نفل کے درجے میں ہو لیکن اس میں اخلاص ہے، وہ آپ کو بہت کام آئیں گے. اور آپ کے فرائض بھی ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں تو وہ بھی سب بیکار ہو جائے گا. تو آدمی کو کوشش بھی اور اخلاص بھی ایسے خود بخود نہیں پیدا ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ آدمی خود سمجھتا ہے کہ میں مخلص ہوں لیکن وہ ابھی تک اخلاص کا مطلب بھی نہیں جانتا. کتنے ایسے لوگ جو سمجھے اخلاص، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو چھپانا، اس کا نام اخلاص ہے. اگر یہ بات ہوتی تو نماز کی جماعت کی نماز واجب نہیں ہوتی، تو یہ حکم ہوتا کہ اپنے گھر میں چھپ کے تم نماز پڑھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا کہ ہم مکہ شریف جائے، مینا، مزدلفہ، عرفات جائے، تم اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کعبہ بناؤ، وہاں چھوٹا عرفات اور مزدلفہ بناؤ اور چھپ چھپ کے کسی کو پتہ نہ چلے وہاں حج کرو اخلاص کے ساتھ. جس کو ہمارے شیخ نے بہت پیاری مثال دی کہ سعودی ایئر لائنز جدہ سے آ رہا ہے او آر ٹیمبو ایئرپورٹ پر، اور کیپٹن بھی مسلمان، اور کیپٹن نے اعلان کیا کہ دیکھو ہم سب نے حج کیا، اور یعنی کتنے مقبول اللہ کے بندے حج کیے، اور ہمارے پاس ہمارے جہاز میں پہیے ویلز جو ہے وہ سب سے اچھے، کوئی ایئر لائنز کے پاس ایسے پہیے نہیں. تو جب ہم لینڈ ہوں گے ہمیں دنیا کو دکھانا نہیں ہے، ہم مخلص ہیں، تو ہم اپنے پہیے اندر رکھیں گے اور لینڈ ہوں گے تو سب کہیں گے کیپٹن صاحب مہربانی کر کے اپنا اخلاص کو تہجد کے لیے چھوڑے، مکہ شریف کے لیے چھوڑے، یہاں ریا کرے، اپنے پہیے کو باہر نکالے. بہت سے لوگ ایسے کہتے بہت مخلص ہوتے کہ ہمیں داری ظاہر نہیں کرنی، ہمیں دنیا کو نہیں دکھانا، ہم مسلمان ہیں، ہم تو دل سے مسلمان، اسلام میرا دل میں ہے، تو وہ بالکل غلط ہے، داری کو نکالو. یہ ریا فرض ہے کہ دکھاؤ کہ میں مسلمان ہوں اور سنت داری میں رکھتا ہوں، لباس سنت کے مطابق نہیں پہنتے، کہتے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں، ہمیں کیا دنیا کو دکھانا کہ ہم سنت کے مطابق لباس پہنتے وغیرہ. ہمارا اسلام ہمارے دل کے اندر، اللہ کو سب معلوم ہے ہمارے دل میں کیا ہے. تو یہ کوئی ریا نہیں، یہ شیطان کا دھوکا اور فریب ہے. آدمی کو جاننا چاہے کہ اخلاص صرف اس کا نام ہے کہ خالص اللہ کے لیے کام کرو، تو اس کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہے، ورنہ آدمی پوری زندگی کام کرتا ہے اس نے اخلاص کی محنت نہیں کی، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ سب اپنے کیے ہوئے سب ضائع ہو جائے. اور اخلاص جو ہے بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک کہ بزرگوں کی صحبت نہ اٹھائے اخلاص پیدا نہیں ہوتا، خود بخود آدمی یہ وہ ڈریم لینڈ میں ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ اخلاص میرے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے بھی ایک مستقل محنت کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ روایت جو آئی ہے، قال اخبرنی محمود ابن ربی وزعم محمود، یہ یعنی جنہوں نے روایت کی ان کا انہوں نے یہ کہا، انہ اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، یعنی اقل کہ جیسے کہ منہ میں پانی لیتے ہیں اور کبھی ہاتھوں میں، عام بتن یہی آج کل ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پانی ہوتے ہیں چھوٹے بچے اس کے اوپر یوں جھرکتے ہیں چھوٹے بچوں کے اوپر، لیکن یہ بھی کہ منہ سے وہ پانی اس پر کلی کرتے ہیں، منہ میں جو پانی ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں پر منہ کے ساتھ ان پر جیسے ٹھوکتے ہیں کلی کرتے ان پر. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میرے ساتھ کیا کہ ایک آگش آتا ہے وہ اقل مجتن مجہا من دلوین، انہوں نے کلی کی اس پانی کے ساتھ جو لیا اس کو ایک ڈول سے ایک بکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منہ میں لیا اور پھر اس پر وہ جیسے ٹھوکا، محبت پیار میں جو کرتے ہیں اور ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عام مطلب انگلیوں سے پانی جھرکتے ہیں چھوٹے بچوں پہ تو، لیکن منہ سے بھی کرتے ہیں، اور جہاں لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں اور کوئی نیک بزرگ آدمی کرے اس میں کتنی برکت. جیسے پانی میں آدمی دم کرتا ہے ٹھوکتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سے وہ چھوٹے بچے پر کتنا اس کا اثر ہوگا، اور کتنا انہوں نے کتنا ان کو اس کی قدر ہوئی، اور پوری وہ ابھی چھوٹے بچے تھے اس وقت، لیکن دیکھو بعد میں اس کی روایت کی، امام بخاری نے ان کی روایت لی، وہ اس وقت تو چھوٹے بچے تھے لیکن انہوں نے کتنا اس کو یاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ اس کے پانی پر سے مجھ پر کلی کی. من دلوین کانت من دارہم، یہ ایک ڈول جو ان کے گھر میں موجود تھی. قال سمعت عبان ابن مالک الانصاری ثم احد بنی سالم قال، اور یہ انہوں نے ان سے عبان ابن مالک الانصاری اور یہ حسین ابن محمد الانصاری تھے، احد بنی سالم حسین ابن محمد الانصاری تھے، قال غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میرے پاس آئے، فقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصل بات تو یہ تھی روایت, لن یوافی عبد یوم القیامت یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار, یہ اصل حدیث ہے. لیکن مقدمہ کے طور پر انہوں نے وہ پورا قصہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک ڈول تھا, پانی اس میں سے لیا اور مجھ پر, یعنی کتنی. تو ایسے ہی علماء کو دین ایسے سکھانا چاہے, اور آپ جہاں جائے جو بھی آپ کا شاگرد ہو, اور ہر آدمی کا دل اس کے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے, آپ ان کے اولاد کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ ان کے ماں باپ آپ کے ساتھ محبت کریں گے. اور یہ بھی بہت ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ پیش آؤ تو ان کی ماں آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرے گی. بہت سے باپ ایسے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں, تو ماں جو ہے ماں کا دل ان کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور بچہ جو ہے ماں نے 9 مہینے اپنے اندر اس کو اٹھایا, اس کے بعد 2 سال تک اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رہتا ہے, باپ کا اتنا تعلق بچوں سے نہیں. باپ کو ایک آدھی منٹ کا مزہ آیا, اس کے بعد بچہ پیدا ہوا, اس کے بعد 9 مہینے ماں نے کیا کیا نہیں برداشت کیا, 2 سال اور ماں نے کیا نہیں برداشت کیا. اگر آپ ان بچوں کے ساتھ محبت کرو گے تو ماں تمہارے ساتھ محبت کرے گی. اور جو باپ, اتنے کتنے باپ ہیں ان بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں تو ماں ان سے لڑتی ہے, ماں کا دل ان سے اتر جاتا ہے, گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں. تو اور ایسے کوئی بھی کسی کے بچے کے ساتھ آپ نے محبت کی تو وہ ماں باپ آپ سے محبت کریں گے. اور یہ بھی جو ہے ان کا محبت کرنا کوئی دنیاوی غرض سے نہ ہو, دین کے خاطر ہو, کہ اب جو ہے ان کا تم سے محبت پیدا ہو گئے تو دین کی باتیں ان کو کہو, دین پر عمل کرنے کو دنیا ان سے وصول نہ کرے دین کے خاطر. تو یہ ہے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بچوں کے ساتھ محبت کرو, ان کے ماں باپ آپ سے محبت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ محبت کی, اور انہوں نے اس کو پورا نقل کیا. جب انہوں نے جو حدیث بیان کی پہلے وہ سب نقل کیا, اور امام بخاری جیسے کتنے زبردست محدث, انہوں نے اس کو اپنے صحیح میں اس کو لکھا اور جمع کیا. اور حدیث کیا ہے, لَن یوافی عبد یوم القیامہ, کوئی ایسے یعنی اتفاق نہیں ہوگا, موقع نہیں ہوگا کسی بندہ کا قیامت کے دن جو یہ لا الہ الا اللہ اس نے کہا. لیکن لا الہ الا اللہ کیسے اس نے کہا, یبتغی بہ وجہ اللہ, کہ صرف اللہ کی رضا, اللہ کو خوش کرنے کو. اور ایک بہت قیمتی بات آپ کو سناتا ہوں, جب بھی ایسے کوئی روایت آئی جیسے یہ تو فوراً پڑھو لا الہ الا اللہ آہستہ سے, یعنی اسی وقت عمل کرو تو بعد میں عمل کی توفیق ہوگی. اکثر ہم بیانوں میں سنتے ہیں, سبق میں سنتے ہیں, جیسے ابھی لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی کون سا لمبا چوڑا کام, یہ اس کے لیے نہ تو جا کے پھر وضو کرنے کا حکم ہے, نہ غسل کرنے کا, نہ کچھ بھی, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اس جو آدمی یہ کرتا ہے بعد میں اللہ اس کو توفیق عمل کی دیتا ہے, لیکن جو سنتا ہے سمم بکمن عمیون رہتا ہے, کچھ اس کے طرف کچھ نہیں, تو پھر اس کو بعد میں بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی. اگر اس وقت نہیں عمل کیا بعد میں کیا عمل کریں گے. تو ہمیشہ یاد رہے, جیسے استغفار کی فضیلت آئی, کوئی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت, اس وقت پڑھ لو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, جو بھی کوئی چیز جس کے آپ اس وقت کر سکتے ہو کر لو, اور جو نہیں نیت کرو اس وقت میں یہ کام کروں گا, پھر آپ کو اس کی توفیق ہوگی. جو آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, یبتغی بہ وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار, اللہ تعالی جہنم کی آگ اس پر حرام کرے. لا الہ الا اللہ صرف کہنے سے, لیکن اس میں شرط اخلاص ہے. اور اگر آدمی پوری رات وظیفے پڑھے, تہجد پڑھے, قرآن پڑھے, اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں, اور صرف لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا اخلاص کے ساتھ, تو اس سے امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ اخلاص کی قیمت کتنی زبردست ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, آگے کی روایت ہو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندی جزاء, اللہ تعالی ارشاد فرماتے حدیث قدسی کہ مال عبد المؤمن کوئی بھی مؤمن بندہ کے لیے میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے اور کوئی بدلہ نہیں ہے الا الجنہ, میں ان کو ضرور جنت دوں گا. کس کے لیے؟ اذا قبضت صفیہ, جب میں نے قبضہ کیا اس کی کوئی پیاری چیز, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, چھوٹے چھوٹے بچے, اس کی بیوی, اس کی آنکھیں میں نے لے لی, اس کے ہاتھ پاؤں کے یہ لنگرا لولا ہو گیا من الدنیا, دنیا کے اعتبار سے, اور سب سے اہم چیز اس روایت میں ثم احتسبہ, پھر وہ اس کے احتساب کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے, یعنی اخلاص کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کا اجر دیں گے, مجھ پر مصیبت آئی ہے. اس میں ایک عجیب بات حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, جو اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے, جیسے آدمی مجاہدہ کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے علم حاصل کرنے میں, ہر رات 12-2 بجے تک جاگتا ہے, تکرار کرتا ہے, مطالعہ کرتا ہے, روزے رکھتے ہیں, رات کو تہجد پڑھتا ہے, یہ سب اختیاری مجاہدات, اس میں ریا کا بہت امکان بھی ہوتا ہے کہ اس میں لوگ دیکھے, لوگ میری تعریف کرے. لیکن جو اضطراری غیر اختیاری حالات آئے, جیسے اللہ نے آپ کا کوئی چھوٹا بچہ اللہ نے اٹھا لیا, آپ کی جوان بیوی, آپ کے 2-3-4-5 چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوی کا انتقال ہو گیا, اب کتنے آپ کو تکلیف, یہ مجاہدہ جو آپ نے غیر اختیاری, اس میں ریا نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھو کتنا مجاہدہ کیا, یہ تو آپ مجبور ہو گئے, اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے. تو اصل قیمت اخلاص کی ہے. ثم احتسبہ, اللہ سے اس کے ثواب کا امید رکھتا ہے, یہ تکلیف پہنچی, اللہ نے میری کوئی پیاری چیز اٹھا لی, لے لی, لیکن اللہ مجھے اس پر اجر دے گا. اللہ تعالی کریم ہے, اللہ تعالی شاکر ہے, اللہ تعالی نعم القادرین ہے, اللہ مجھے اس کا صلہ عطا فرمائیں گے, تو پھر ایسے آدمی کا بہت بڑا اس کا جنت اللہ عطا فرمائیں گے. مطلب یہ کہ اس سے اخلاص کی قیمت جانو, اخلاص اصل اللہ تعالی کے یہاں ہے. جی.
قال باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله انه قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة انه قال ابن شهاب أنه حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لوي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحر رضي الله عنه وعنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم علاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين رضي الله عنه وعنهم, فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآهم صلى الله عليه وسلم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم. وبه قال
آپ لوگ ضرور درود شریف پڑھتے ہوں گے اور رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوں گے, لیکن میں بوڑھا ہو گیا, مجھ سے سنوائی ذرا کمزور ہو گئی, تو اگر آپ ذرا آواز سے پڑھے تو میں بھی سنوں تو مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا, سننے کا بھی ثواب ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسے آواز سے پڑھے کہ میں بھی سن سکوں, اور آپ مجھے معاف کرے, بوڑھا ہو گیا بوڑھا آدمی, سب اس کی سنوائی بھی کمزور ہو جاتی ہے. یہ باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا والتنافس, جس سے بچا جاوے دنیا کی, من زہرۃ الدنیا, دنیا کی رنگ ریلیا دنیا کی زینت خوبصورتی و تنافس فیها، اور اس میں تنافس کرنا، تنافس نفس سے کہ یعنی سانس لینا، کہ یعنی آدمی جیسے بہت دوڑتا ہے تو اس کے سانس پھول جاتی ہے، تو تنافس ایک آدمی دوسرے سے تنافس کرتا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آخرت کی چیزوں میں آدمی تنافس کرے نہ دنیا کی چیزوں میں. لیکن غیر مسلم تو ہے، غیر مسلم افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان اکثر اور بہت سے علماء بھی خیال نہیں کرتے اور دنیا میں تنافس کرتے، دنیا کی چیزوں مجھے دوسروں سے زیادہ مجھے ملے، حالانکہ تنافس محمود چیز ہے دین کی چیزوں میں، آخرت کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں مضموم چیز ہے. تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہے، دنیا کی خوبصورتی سے، دنیا کی رنگ ریلیوں سے، اور دنیا میں تنافس کرنے سے. تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت اس کی بیان فرمائی کہ ان عمر ابن عوف وہ حلیف و بنی عامر ابن لوی، کہ یہ عمر ابن عوف وہ حلیف، یعنی ان سے عہد کیا. حلیف جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، سلیو، اور اس سے کوئی عہد کرتے ہیں، اتنے پیسے ادا کرو مکاتب، ہم آپ کو آزادی دے دیں گے، یا کوئی بھی اور ان سے جو کوئی عہد کیا ہو، یہ ان میں سے تھے. وکان شہید بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبید ابن الجراح الا البحرین، کہ انہوں نے بتایا، خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا، یأتی بجزیتہا، کہ ان کا جو جزیہ ہوتا ہے وہ دے. یعنی اسلامی طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو صحابہ کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجتے تھے، اور جس قوم کے پاس، جس قریہ قوم کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے. اگر وہ لوگ قبول نہیں کرتے، قبول کرتے فبیہا، تم اپنے گاؤں، تم ہی بادشاہ رہو، تم ہی چلاؤ، لیکن اب اسلامی طریقے چلاؤ. اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے، اپنا خیمہ لگاتے تین روز تک، اور اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تاکہ وہ لوگ اسلام کو قریب سے دیکھے کہ اسلام کی دعوت پانچوں وقت، تین روز، 15 ٹائم پر اذان ہوگی، اور وہ اسلام کی دعوت اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، دعوت تامہ ہے، اور وہ مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھے، ان کی چال چلن کو دیکھے، کیسے مسلمان رہتے، کیسے ان کے معاملات ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ان کی زندگی، کیسے ان کی زندگی، اس کے بعد پھر ان کو اسلام کی دعوت پھر پیش کرے. اگر قبول کیا الحمدللہ، نہیں تو پھر کہتے کہ اب تم ہمارے نیچے رہو اور جزیہ ادا کرو، ٹیکس. اور وہ ٹیکس جو ہے جزیہ، وہ صرف خامخواہ کا ٹیکس نہیں تھا جیسے آج کل سب لوگ ٹیکس ادا کرتے، حکومت نہ تو حفاظت کر پاتی ہے لوگوں کی، نہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، کچھ نہیں، وہ خود کھا جاتے ہیں جتنے وہ حکمراں ہیں. لیکن وہاں ایک جگہ پر جہاں کسی کے یہاں غیر مسلم ذمی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، تو ان کے یہاں چوری ہوئی، تو جو امیر المؤمنین تھے، جتنا انہوں نے ٹیکس ادا کیا اس وقت تک، پھر سب ان کو واپس کر دیا کہ ہمارا ذمہ فرض تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں، ہم اس میں ناکام ہوئے، یہ آپ کے پیسے واپس، ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکے. تو اس طریقے سے ہوتا تھا. اور اگر وہ اس کو بھی نہ مانے، ذمی بننے کو اور جزیہ ادا کرنے کو، پھر جہاد کا اعلان کرتے، اب ہم آپ تم لوگ سے جہاد کرتے ہیں. تو یہ بحرین والے جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جیسے آتا ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اهل البحرین، انہوں نے ان کے ساتھ مصالحت کی کہ ہاں تم لوگ جزیہ ادا کرو، تمہیں اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، لیکن تم جزیہ ادا کرو، ہم تم پر حکمرانی کریں گے. اور وہ بھی اس لیے تھا کہ تاکہ وہ اسلام کو اور قریب سے دیکھے کہ اسلام، یعنی وہ مسلمان حکمران ہوگا اور سب اسلامی طریقے سے سب کام کاج کریں گے، اور وہ دیکھیں گے اسلام کتنا پیارا مذہب، دیکھتا ہے انصاف والا مذہب اور وہ دعوت ہوگی ان کے لیے اسلام کو قبول کرنے میں. تو یہ بہرحال تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنا تھا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَىٰ ابْنِ حَضَرَمِ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر علاء ابن حضرمی کو امیر بنایا. فقدم ابو عبیدہ, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے, جزیہ حاصل کیا, وصول کیا, پھر واپس آئے. بمال من البحرین, وہ سب مال بحرین سے. فسمع, اور یہ شرع حدیث نے لکھا, سب سے زیادہ مال جزیہ کا مدینہ شریف آیا, اس وقت تک اتنا زیادہ مال نہیں آیا. اور بات ایسی پھیلتی ہے سب لوگوں میں, سب کو پتا چلتا ہے وہ ابو عبیدہ آگے اور بہت سارا مال لے کے آگے. فسمعت الانصار بقدومہ, انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے سنا کہ وہ تشریف لے آئے اور اتنا سب مال, تو خود بخود یہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی کوئی حصہ ملے. فوافت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور بھی مساجد تھے اور لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے, لیکن اس دن انصار سب مسجد نبوی میں آ گئے. فجر کی نماز پڑھنے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فلما انصرف, جب نماز پڑھ چکے, اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر میں اور ایسے ہی عصر میں امام اپنا منہ پھیرے یعنی رخ پھیر دے, جیسے روایت ہے ہمارے یہاں امام جو ہے فجر اور عصر میں وہ رخ بدل دیتا ہے, وہ یعنی لوگوں کی طرف منہ کر دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. تعرضوا له, اور ان کو پھر پیش کیا یعنی ان سے بات ہوئی, ان کو دیکھا انصار کو. فتبسما, اور یہ بڑا یعنی انسان وہ نفسیاتی سائیکولوجیکل چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آج ماشاءاللہ سب انصار آ گئے, کوئی بات ہے, کسی وجہ سے وہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کیوں آئے. فتبسما, مسکرائے, ان سے ناراض نہیں ہوئے, مسکرائے, اور یہ یعنی اس طریقے سے ان کو اور قریب کیا, دل میں ان کو جگہ لے لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آگے محبت پیدا ہو گئے. ہی نہ رہا ہوں, جب ان کو دیکھا. فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ, کہ ایسے مجھے خیال ہے کہ آپ لوگ نے سنا کہ ابو عبیدہ آئے ہیں, اور یہ بھی وانہ جا بشیئن, شیئن نکرہ یعنی بہت اور کوئی بڑی چیز لے کے آئے, اور حقیقت میں شیئن بہت چھوٹی چیز ہے, دنیا لے کے آئے, کیا ہے دنیا, لیکن تمہاری نظروں میں بہت بڑی چیز لے کے آئے, تو یہ کچھ مال لے کے آئے, اس لیے تم لوگ آج یہاں فجر کی نماز پڑھنے کو آئے. فقالوا اجل یا رسول اللہ, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص صفت تھی جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہی ان کے زبان میں, منافقت بالکل نہیں تھی, جو خالص صحابہ تھے ان میں نہیں. اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے نہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو ہمارا کتنا ثواب, آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب, لیکن حقیقت میں دل میں کچھ اور چیز ہے. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں تھے, جو دل میں بات ہوتی وہی زبان پہ, اور جو زبان سے کہتے وہی دل میں بات ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا حاضر, ہاں بات یہی ہے کہ ہم نے سنا ابو عبیدہ آئے اور کچھ مال لے کے آئے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا. فقال, تو آپ صلی اللہ یا رسول اللہ, قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, فابشروا واملوا ما يسركم, خوشخبری حاصل کرو. کتنا پہلے ان کو اطمینان دلایا, جو چیز آپ لوگ چاہتے ہو وہ آپ کو ملے گا, میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں پہلے. واملوا, اس کی امید رکھو, آپ فکر نہ کرے, یعنی اب جو ہے جو بات آپ آگے کہو گے وہ آپ وہ اطمینان سے پھر وہ آدمی بات سنے گا. یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں قیدیوں سے پہلے اطمینان دلایا, خواب کی تعبیر میں بناؤں گا لیکن یہ دعوت میں پیش کرتا ہوں, میری بات اصل چیز دعوت ہے اصل چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, میں بات آپ کو سناؤں گا, آپ کو مال ملے گا, آپ فکر نہ کریں. اب اطمینان ہو گیا, اب جو بات سنانی تھی ان کی اصلاح, یا ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اصلاح فرماتے تھے, تو یہاں اب ان کی تربیت, ان کی اصلاح فرما رہے ہیں. ما یسف, واللہ اللہ کی قسم, ما الفقر اخشى علیکم, مجھے فقر و فاقہ غربت فقیری پاورٹی کی مجھے آپ پر اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ لوگ غریب ہوں گے، آپ فقر و فاقہ میں ہوں گے، اس کی فکر مجھے نہیں ہے. ولیکن اخشا علیکم، جو چیز مجھے جس کی فکر ہے، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی جیسے ان لوگوں کے اوپر پھیلا دی گئی جو تم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل، ان کو بہت دنیا ملی، آپ کو بھی. مجھے معلوم ہے القرائن سے اللہ نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ کو بھی بہت دنیا ملے گی. فتنافسوها کما تنافسوها، اور تم لوگ بھی اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، تنافس کرو گے کہ مجھے زیادہ دنیا ملے، مجھے زیادہ دنیا ملے. یہ بیماری تم میں بھی پیدا ہو جائے گی جیسے ان میں. جہاں مال آتا ہے، مال عام ہوتا ہے، تو پھر ہر آدمی یہی فکر کرتا ہے مجھے بھی پورا حصہ ملے، مجھے بھی بہت مال ملے. اور حقیقت میں یہ بیماری ایسی ہے، وتلہیکم کما الہتھم، اور یہ تمہیں الہا میں ڈالیں گے جیسے ان کو الہا، یعنی غفلت میں. پھر آپ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا ہی کمانے میں آپ کی فکر. جیسے عام متن ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں، نہ نمازوں کی فکر، نہ حلال حرام کی فکر، کوئی چیز نہیں، بس دنیا ہمیں مل جائے. ہر وقت جو ہے، یہ اچھی گاڑی ہے، دوسری اچھی گاڑی، یہ اچھا مکان ہے، دوسرا اچھا مکان، ہر وقت دنیا ہی فکر، پیسوں ہی کو جمع کرنا. پیسے اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو آدمی پورا کرے، اتنا تو مل گیا آدمی کو، لیکن اب ایک ہابی بن جاتا ہے پیسوں کمانے کا، کوئی ضرورت نہیں، ایک یہ اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے اور بس اسی کے پیچھے. تو اس کی فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو یہ جو باب میں ما یحذرو من زہر الدنیا والتنافس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مجھے اس کا خوف ہے کہ تم اس سے بچو. یعنی دنیا تو تمہیں ملے گی، لیکن اور یہ بھی دیکھو یہ طریقہ اصلاح کا، پہلے ان کو پورا اطمینان دلایا، پھر ان کو بات بتائی، تو کتنے ان کے دل میں بات بیٹھ گئی ہوگی. پہلے فتبسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی سخت کلام ہی کرتے، جب آدمی کے ساتھ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے بیوی کے ساتھ آدمی ان کا دل توڑ دیتا ہے، ایسی باتیں ان سے ان کو کہتا ہے. اب جو ٹوٹا ہوا گلاس ہوتا ہے، آپ اس میں محبت کیسے ڈال سکتے؟ کون سی چیز گلاس میں، گلاس ٹوٹ گئی تو آپ اس میں کون سی چیز رہ سکتی ہے؟ تو ایسے ہی اپنے مریدین، اپنے طلبہ، اپنے متعلقین، ان کے دل کو منواؤ، ان کے دل کو پکڑ لو، کھینچ لو. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، کوئی بھی مجھ سے بیعت ہوتا ہے، میری پہلی فکر ان کی اصلاح کی نہیں ہوتی، میری پہلی فکر کہ میری محبت ان کے دل میں آئے، پھر وہ ہر بات کو ماننے کو تیار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو دیکھو، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے اور صحابہ کی تربیت. جی.
وبه قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
جي. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وعنہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے باہر، فصلی علی اہل احد، انہوں نے نماز پڑھی احد والوں پر، صلاته علی المیت، ان کی نماز جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ تو کب سے دفن ہو چکے، تو ایک تشریح اس کی یہ ہے کہ دعا، جنازہ کی نماز دعا ہے، پوری جنازہ کی نماز دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے. اس کی پوری بحث اس کے اختلافات کے ساتھ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھی، امام شافعی دوسرے ائمہ کے یہاں جائز ہے کہ صلاح غائب صلاۃ الجنازہ پر ہے، حنفیوں کے یہاں جائز ہے. حنفیہ مطلب لیتے کہ دعا انہوں نے کی، کہ دعا جو ہے وہ اصل جنازہ کی نماز دعا ہی ہے. تو احناف جو ہے کہتے کہ دعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ثم من صرف الى المنبر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف متوجہ ہوئے, فقال, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس قائم کی, اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یعنی منبر پر بیٹھے مجلس شروع ہو گئی, اور یہ فرمایا انی فرط لکم, میں آگے جانا جانے والا ہوں تمہارے لیے, میں تمہارا امام ہوں آخرت میں, میں آگے جانے والا ہوں, وانا شہید علیکم, اور میں تم لوگ پر گواہی دوں گا بھی, وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي, اور میں اللہ کی قسم اس وقت میرے حوض کو میں دیکھ رہا ہوں. عالم مثالی میں اللہ نے دکھایا کہ وہ ہے تمہارا حوض, حوض کوثر اللہ تعالی نے دکھایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بھی گویا کہ ایک معراج تھا, جسمانی معراج, اس میں کوئی اختلاف اہل سنت والجماعت کا نہیں کہ ایک بار جسمانی طور پر معراج ہوا, اور ایسے روحانی طور پر خواب میں ایسے اللہ نے دکھایا وہ تو کئی بار ہوا کہ اللہ نے جنت کی چیزیں آخرت کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی, معراج کرائے, اور میں وہ حوض کو اپنا دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ او مَفَاتِحَ الْأَرْضِ, اور میں دے گیا ہوں تمام زمینوں کے خزانے کی کنجیاں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی کنجیاں, زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیے. علامہ بصیری عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ مکہ شریف کے پہاڑ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اللہ نے کہ یہ میں آپ کے لیے سب سونا بنا دوں, اور جہاں آپ جائے آپ اس کے ساتھ لے کے جائے, اور سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, کیونکہ پورا دین کو 23 سال میں پوری دنیا میں پھیلانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی ضرورت, پیسوں کی کتنی زیادہ ضرورت, لیکن جس قدر آپ مستغنی رہے دنیا میں اور کوئی اتنا مستغنی نہیں رہے, تو یعنی یہ ایک یعنی زدین ہے کہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیسوں کی, سب سے زیادہ مستغنی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا لولاک لما خلقت الخلق, اگر آپ نہیں ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہیں کرتا, تو جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی وہ کیسے پھر دنیا کے پیچھے بھاگے اور چلے, دنیا تو اس کے محتاج ہے, یہ دنیا کے محتاج نہیں ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام کنجیاں دی گئی, اور یہ تمام کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمارے ہاتھوں میں بھی آ گئے. دنیا کی کنجیاں, جیسے کہ مسلمان اور علماء بھی یہ غفلت میں پڑتے ہیں کہ یہ جو دنیا والے, مغرب والے, ویسٹ وغیرہ, جاپان, سائنس, چائنا والے, یہ کتنے کتنے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے, اور دنیا کتنا, یعنی دنیا کا کام چل رہا ہے, سب ہوائی جہاز چل رہے ہیں, سب کچھ, سیل فون بنایا, فیکس مشین بنایا, کمپیوٹر, ای میل, سب کچھ بنایا یہ لوگ نے. حقیقت میں جب تک کہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا تو پوری دنیا قائم رہے گی, اور لوگوں کی ضروریات, تو یہ ہے خزائن الارض, اللہ کا نام لینا, یہ ہے خزائن الارض کہ دنیا, جسے دنیا وجود میں آئی, جسے دنیا وجود میں رہ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا وجود میں آئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے محتاج نہیں, دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین جس میں یہ خزائن بھی ہے, اس کے مفاتیح بھی ہے, وہ پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور دین پر چلنا, مثلا آدمی اپنی نماز کو درست کرے, اس کا پورا دین درست ہوتا ہے, جس کا دین درست ہوا اس کی دنیا کی زندگی درست ہو گئی, اس کے آخرت بن گئے, تو یہ ہے خزائن الارض جو ہمیں دیے گئے ہیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی اور تشریح کر دی, اس جو میں نے تقریر کی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرمایا مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي, مجھے اس کا خوف نہیں کہ تم اس میرے بعد کو شرک کرو گے, وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا, مجھے اس کا خوف ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں میں تنافس کرو گے, اس کے پیچھے بھاگو گے, دنیا کمانے کو اس کا مقصد زندگی بناؤ گے, آپ کے تمام صلاحیت نیت اور تعاون آئے آپ اس میں خرچ کرو گے کہ دنیا مجھے مل جائے، یہ میں آپ کو اس کے اس کو بتاتا ہوں اور آپ کو آگاہ کرتا ہوں، ایسے مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم تنافس کرو گے تو اب ہم مجبور ہیں، ہم تو اب تنافس کریں گے، نہیں. اس کا مطلب کہ جیسے کہ یہاں اگر سانپ ہو اور میں کہوں دیکھو یہاں سانپ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھتے رہو، اس کا مطلب کیا بھاگو، سانپ کو مارو، مار ڈالو. یعنی تو یہ ہے کہ تنافس کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا کریں، اب تنافس کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے، تو ہم اب تنافس ہی کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ بچو اس سے، اس سے یہ یہ, یہ سانپ سے بدتر ہے، اس سے پورے طور سے بچو. بس ہاں، ان شاء اللہ.